بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم کے دروس کا سلسلہ پھر سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم شروع کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جاننے اور ان دروس کی اہمیت، مقصد، طریقہ اور جو فائدے وغیرہ ہیں، یہ سب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اور یہ دروس کا سلسلہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، بیچ میں ہم رک گئے تھے، اور میں بار بار سوچتا تھا کہ دوبارہ پورا کریں. ہم سن 4 ہجری تک آ کے رک گئے تھے، اور کیونکہ وقت میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا. وقت پہلے ہفتے میں 2 دن درس ہوتے تھے، اور تقریباً 6 درس ہوتے تھے ہفتے میں. پھر سبحان اللہ، ایسا ایسا کوئی ڈیوٹی کا مسئلہ تھا، اس طریقے سے کام وغیرہ، تو پھر 1 دن میں درس ہو گئے. پھر کچھ دروس کم کرنا پڑے. اس سے جو دروس ہے وہ عقیدے کا اور جو قرآن کی تفسیر ہے، یہ کئی سالوں سے دونوں جاری ہیں. تو بعض ساتھی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یہ جو تسلسل تھا سیرت کی دروس کا، یہ دوبارہ ہم پورا کریں. تو الحمدللہ آسانی کی ہے، تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دوبارہ سے ان کو واپس ان دروس کا سلسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ. تو تیسرا درس انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے وہ سیرت کے تعلق سے ہوگا، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے ہم درس شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ہم رکے تھے 5 ہجری پر. 4 ہجری میں جو جنگ بن النظیر ہوئی ہے، سورۃ حشر کی آیات کی تفسیر کی ہے. اس کے بعد 5 ہجری میں انشاءاللہ آج سے درس شروع کریں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یعنی جو دروس کا جو طریقہ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، کہ جو واقعے کے دروس آگے آئیں گے انشاءاللہ، ہر سال کے بعض اہم واقعات میں بیان کروں گا. اب 5 ہجری میں کون کون سے اہم واقعات ہیں، 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، اس طریقے سے آپ حسن کی وفات تک جو سب سے اہم واقعات ہیں. اور یہ واقعات جو ہیں قرآن مجید صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اور سیرت کی کتابوں میں سے کچھ اہم چیزیں ضرورت کے تحت اور ان واقعات کو جوڑنے کے لیے میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، اور خصوصی طور پر جو معروف کتاب ہے الرحیق المختوم سے. تیسری بات، ان واقعات، آیات کریمہ اور صحیح احادیث میں سے بعض اہم پیغامات جو اسباق ہیں وہ بیان کروں گا، جن سے انشاءاللہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ان دروس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں ہے؟ صرف عبادات میں؟ بعض لوگ نماز نبوی تو پڑھتے ہیں، لیکن جہاد ان کا کوئی اور ہوتا ہے، نبوی جہاد نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ جہاد نبوی کے کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق نبی کے اخلاق نہیں ہوتے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اس کا مطلب ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اس لیے سب سے عظیم سیرت اگر دنیا میں موجود ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے باریک بینی اگر کسی سیرت میں موجود ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کے سب سے پیارے، سوچے کون ہیں؟ والد ہیں. آپ کے والد کے غسل کا طریقہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کوئی بتا دیں، والد صاحب کیسے غسل کرتے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ صحابہ نے، یہ بھی درج کے سیرت میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. دل کے چھپے راز کوئی جان سکتا ہے؟ سیرت میں یہ بھی موجود ہے. بلغت القلوب الحناجر، کہ دل یہاں تک پہنچ چکے تھے ڈر کے مارے، گلوں تک. جو انسان ڈرتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کہاں محسوس ہے دھڑکن؟ گلے تک محسوس ہوتی ہے جب خوب زیادہ تاری ہوتا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں کہ جنگ احزاب میں یہ حالت تھی بعض صحابہ کی؟ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اللہ قرآن میں فرمائے، سیرت کا حصہ ہے. تو یہ عظیم سیرت اس سب سے عظیم نبی کی، اگر میں اس سیرت سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے اور درج ہے سب سے جو عظیم کتابیں ہیں اس میں، یہ کسی شخص کی نریشن نہیں کہ کسی شخص نے آ کے بتا دیا ہمیں، جس میں صحیح غلط، سچ جھوٹ سب شخص، نہیں نہیں اللہ کی پاک کلام ہے، وحی ہے، پاک کلام ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث میں کافی ہے. اللہ کیوں ضرورت پڑتی ہے ضعیف حدیث کی، من گھڑت روایات کی کیا کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب واللہ یہ خیر اپنی زندگی کو بدلنے کا، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن اور صحیح حدیث میں سے جو سیرت کی جو اہم جو نصوص موجود وہی کافی ہے واللہ. تو اصل مقصد اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو حق ہے وہ اس حق کو ادا کرنا ہے، اور بہترین نمونہ قولا نہیں فعلا بنانا ہے انشاءاللہ کے فضل و کرم سے. سن 5 ہجری سے درس کا آغاز کرتے ہیں. سن 5 ہجری میں چند اہم چیزیں جو ہیں میں پہلے وہ درج کرتا ہوں، بتاتا ہوں میں، پھر ان سے ایک ایک الگ الگ انشاءاللہ بیان کریں گے. جیسے میں نے کہا ہے میں انشاءاللہ نص بیان کروں گا صحیح حدیث، اور پھر اس نص میں سے جو اہم اسباق اور پیغامات ہیں مختصر میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک حدیث میں 20-20-30-30 پیغامات موجود ہیں. اب سب کس طرح جائیں گے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. چند اس میں سے اہم چیزیں جو ہماری زندگی پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے جو بہتری کا باعث بنے انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ فوکس کریں گے، جس میں عقیدے کے اصول، اخلاقیات، عبادات میں چند اہم چیزیں، اور جو معاملات اس میں چند اہم چیزیں انشاءاللہ ہم اس پہ فوکس کریں گے. سب سے پہلے جنگ احزاب، جن کو جنگ خندق بھی کہا گیا ہے، یہ واقعہ سن 5 ہجری میں ہوا، تفصیل آگے آپ بتاتا ہوں انشاءاللہ میں. نمبر 2، خندق کھودنے کا قصہ. یہ خندق جو ہے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں اسے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، خندق کیوں کھودا گیا، کیسے کھودا گیا، کس نے کھودا ہے، یہ سب تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ. نمبر 3، اس جنگ میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قصہ. نمبر 4، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا قصہ، انہیں دعوت دی اس جنگ میں، بڑا پیارا قصہ ہے. نمبر 5، اس دن عصر کی نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، وہ نماز کیسے قضا کی گئی اور کیسے پڑھی گئی. پھر اس کے بعد جنگ بنی قریظہ اسی سال میں ہوئی، وہ بنی قریظہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ نہ پڑھنا، بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا، ٹھیک ہے نا. اس حدیث میں جو حکم ہے، جو قصہ ہے مختصر بیان کروں گا، اور صحابہ کرام کے اختلاف جو ہوئے اس کا قصہ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے جنگ احزاب، یہ جنگ خندق کا قصہ. یہ قصہ سورت الاحزاب میں موجود ہے مختصر طریقہ. صحیح بخاری کتاب المغازی نے باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے. صحیح مسلم میں بھی کتاب الجہاد والسیر کے نام سے کتاب موجود ہے، پورا چیپٹر ہے جس میں باب غزوۃ الاحزاب وہی الخندق کا نام یہ باب الگ سے باندھا گیا ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں بھی مزید حدیث اور تفصیل موجود ہے. سورت الاحزاب میں میں صرف 2 آیتیں کوٹ کرتا ہوں درس کے ابتدا کے لیے، اور مزید تفصیل میں انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں نا، میں طریقہ بتا دوں جو سیرت کے واقعات ہیں، پہلے واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پھر آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو میں پہلے حدیث بیان کروں گا واقعہ کیسے ہو، پھر قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیسے کیا ہے، پھر میں انشاءاللہ آیتیں بیان کروں گا تاکہ اس کا یعنی سمجھنا بھی آسان ہو جائے، ریویژن بھی ہو جائے گی جو حدیث میں پڑھی ہیں، واقعہ کیسے اور انداز بیان اور اصل پیغام رب ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، تاکہ دل پہ اس کو کس طریقے سے گہرا اثر ہوتا ہے اس طریقے سے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو. کیا نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، پھر ہم نے ان پر بھیجی ہوا، ریحا وجنودا لم تروا، ایسے لشکر جو تم نے دیکھے نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، خوب دیکھتے جو تم کرتے ہو. اذ جاؤکم، جب وہ آئے یعنی احزاب مشرکین، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن تحت، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب آنکھیں اچک گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے گمان کرتے رہے. اب اگر غور کریں آپ، سورت کی جنگ احزاب کا قصہ جو ہے سورت الاحزاب میں، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جنگ کے خاتمے سے، جنگ کی ابتدا سے، جنگ کا خاتمہ ہے نا، کہ اللہ نے ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے دیکھے نہیں, جنگ اسی کا خاتمہ ہو گیا ہے. تو جنگ ہوئی کیسے ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1788. بڑا پیارا قصہ ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا. یزید بن شریک تابعی ہیں, سیدنا حذیفہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے شاگردوں میں سے. کہتے ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آئے اور اس نے کہا, اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی جہاد کرتا اور یہ وہ کرتا. وہ تابعی کہہ رہا ہے, فقال حذیفہ انت کنت تفعل ذلك, کیا آپ یہ کر سکتے جو تم کہہ رہے ہو, یعنی بات اتنی آسان آپ آسان سمجھ رہے ہو. یقیناً میں نے دیکھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ احزاب کی رات پہ. اب غور سے سنیں, جنگ احزاب کی رات کو جب بہت شدید سردی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص جا کے کی خبر لے کے آتا ہے. ہوا کیا پہلے بتا دوں میں, جنگ احزاب میں جب سن 4 ہجری کا اختتام, جو میں نے بتایا تھا بنو نظیر کا قصہ تھا, یہودی بنو نظیر جو ہے انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا, تو وحی نازل ہوئی اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا حصار کے بعد. تو کچھ لوگ یہودی خیبر کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے. ان میں سے 20 لوگ جو ان کے سردار رہنما تھے بنو نظیر کے, جو یہودی ہیں, ان کو سکون نہ آئے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رسوخ مدینہ میں اور مدینہ کے باہر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر منصوبہ بنایا کہ روک تھام کیسے کی جائے, بدلہ بھی لینا تھا, جلا وطن مدینہ سے نکال دیا گیا. تو مکہ کی طرف گئے, اب جو دشمن ہے نا, اب کون کون دشمن ہے ان کے ساتھ مل کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اکیلے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگ بدر میں اور جنگ احد جو پہلے گزر چکی تھی اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ وہی شکست ان کو ہی نا, اہل شرک کو, وہ مدینہ کو فتح کرنے کے لئے تھے, خالی ہاتھ واپس چلے گئے تھے. اور اس طریقے سے پھر بنو قینقاع کے ساتھ ان کو مدینہ سے نکالا گیا جب انہیں عہد شکنی کی ہے, اور بنو نظیر کو نکال دیا گیا. تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ بھی ترس رہے بدلے کے لیے, ہم بھی ترس رہے بدلے کے لیے, تو ایک کام کرتے. تو 20 لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں مکہ مشرکین کو اکسانے کے لیے, مشرکین قریش کو, اور ان کو کہا دیکھیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ایک دشمن ہے ہمارا اور سب پہ حاوی ہے, تو ہم سب مل کے خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کرنا کیا ہے, ہم سب مل جائیں. ان کو اکسایا, ابو سفیان تیار ہو گیا, بھی بات تو ٹھیک ہے, بدلہ بھی لینا ہے, اور کچھ اور قبیلے جو ہیں بنو کنانہ جو ہے وہ بھی مشرکین کے ساتھ قریش کے ساتھ مل گئے. پھر بنو غطفان جو ہے ان کی طرف گئے, مشرق کی طرف گئے, وہاں کے گئے, ان کے جو قبیلے تھے ان کو اکٹھا کیا. تو کرتے کراتے جنگ احزاب میں 10,000 کا لشکر مدینہ آ کے پہنچ گیا. دیکھیں مدینہ کے شہر کی ٹوٹل آبادی اس وقت 10,000 کی نہیں تھی, میں بچے عورتیں مردوں سمیت, جس کا رحیق المختوم میں آیا کہتے ہیں کہ تمام آبادی جو ہے نا وہ 10,000 کی تھی, 10,000 کے لشکر آ کے سامنے بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے. یعنی کہ ہم اللہ کا نبی ہوں, میرے ساتھ میرے صحابی ہیں, ہم انشاءاللہ کود پڑے گی میدان جنگ میں, سب کو سبق سکھائیں گے, نہیں. آگے بتاؤں گا میں کہ کس طریقے سے اللہ سے دعا بھی کی ہے, پھر اس دعا کے ساتھ دوا بھی کیا تھی, کیسے کی ہے, وہ سب آئے گا. تو سب مشورہ کیا صحابہ سے کہ دفاع کے, اب دفاع اٹیک تو کر نہیں سکتے نا, اب دفاع کیسے کرنا ہے. سلمان الفارس رضی اللہ عنہ بلاد فارس سے, فارس یعنی بلاد فارس وہاں کے تھے, انہوں نے ایک ترکیب بتائی, ایک طریقہ تھا جو ہم وہاں پہ اپناتے تھے, وہ عرب کے لیے نیا طریقہ تھا, عرب نے کبھی یہ طریقہ اپنایا نہیں تھا, کہ ہم خندق کھود دیتے جب دشمن ہمارے سامنے آتا اور حملہ ہم پہ کرتا, دفاع کے لیے ہم خندق کھودتے تھے, ایک بڑی کھائی ہوتی تھی ٹرانسورس ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک, ایک کنواں ہوتا نا سیدھا, آپ اوپر سے نیچے زمین کی طرف جاتے ہیں, خندق اس کنواں کا آپ ٹرانسفر دے کے جیسے ہوریزنٹلی پورا, تو پوری خندق بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. دشمن جب حملہ ور ہونا چاہے ظاہر راستہ ہمواروں کو تو نیچے اتر کے اوپر آنا پڑے گا، جیسے ہی تو اترے گا ہم اوپر سے حملہ کر دیں گے تو کوئی اس خندق کو پار نہیں کر سکتا، اور جتنے زیادہ گہرا ہوگا اتنے مشکل ہو جائے گی. تو اسے جس جنگ کا نام خندق رکھا گیا ہے، جنگ خندق، خندق یعنی یہ جو خندق کھو دی گئی ہے. اب 10,000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہے. اچھا موسم شدید سردیاں، مدینہ کی سردی آپ جانتے ہیں کتنی شدید سردی ہوتی ہے. تو سیدنا حذیفہ فرما رہے ہیں کہ شدید سردی تھی، اس شدید سردی میں یعنی کپڑے بھی بعض صحابہ کے پاس جیسے آیا کہ خاص کپڑے بھی نہیں تھے، اور شدید بھوک کا عالم تھا کیونکہ لشکر سامنے ہے. اب سب غور سوچ جو ہے خندق کھودنے میں ہوئی، اور خندق کھودنے کے لیے 10 صحابہ 40 فٹ پر مقرر کر دیے، ہر 10 صحابہ 40 فٹ پہ کریں گے، اور 1,000 صحابی ایک ساتھ تھے خندق کھودنے میں. اتنی بڑی خندق تھی آپ دیکھیں، اور بہت جلدی کرنا تھا، ٹھیک ہے نا. اب 10,000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اب سیدنا حذیفہ روایت کر رہے ہیں، قوم کی خبر کون لے کے آئے گا یہ پتہ چلے کہ تعداد کتنی ہے، کون لوگ ہیں، کیا کیا ان کے پاس ہے، کیا اسلحہ ہے، کتنی گھوڑ سوار ہے، کیا یہ خبر، تاکہ اس کے مطابق پھر تیاری کی جائے. سید حضرت فرماتے رضی اللہ عنہ، تو سب ہم خاموش رہے. فسکتنا فلم یجب احد، فلم یجب من احد، خاموش اصل پیغام تھا. اب سن فرماتے کون ان کی خبر لے کے آئے گا، اور قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. یہ خوش خبری سنائی، کون خبر ان کی لے کے آئے گا اور قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اب صحابہ سارے دن خندق کھودنے میں لگائی ہے، حالت نڈال ہے، تھکے ہوئے ہیں، شدید سردی ہے، اب خود سوچیں، اور پھر خبر لے کے آگے 10,000 کے اندر جانا ہے اور واپس خبر لے کے آنا ہے. آسان سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جان کا مسئلہ تو نہیں ہے، اب وہاں تک جائیں کیسے، پہنچے کیسے؟ خاموش، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون قوم خبر لے کے آتا ہے میرے ساتھ ہو قیامت کے دن، خاموش. پھر تیسری مرتبہ فرمایا خاموش. صحیح بخاری کی روایت میں آئے، سن زبیر بن عوام نے 3 مرتبہ فرمایا، میں یا رسول اللہ جاتا ہوں. سن زبیر بن عوام نے جب آپ سے فرمائی ہر نبی کی حواری، میرا حواری زبیر ہے، یہ حدیث ہے اصل میں، تو آپ وسلم نے کوئی اور جائے، خاموش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، فقال قم یا حذیفہ، اٹھو حذیفہ، فأتنا بخبر القوم، میرا خبر لے کے قوم کی. جب سیدنا حذیفہ جب میرا نام لیا تو پھر کوئی راستہ نہیں بچا، کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اچھا ساتھ یہ فرمایا، ائتنی بخبر القوم، بخبر القوم ولا تذعرهم علی، ان کو اکسانا نہیں ہمارے اوپر، صرف خبر لے کے یعنی کچھ کرنا نہیں. دیکھ ذرا سے ذرا غور کرے ذرا. سن حضرت فرماتے ہیں، فلما ولیت من عندی، جب آپ میں وہاں سے چل کے اٹھ کے چلا گیا فوراً، جعلت کانما امشی فی حمام حتى اتيتهم، مجھے یوں لگا کہ میں ایک گرم حمام کے تھرو میں گزر کے جا رہا ہوں، سردی سب ختم. ایسے برکت ہوئی جب سردی سے روایت میں کہ لرز رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے جب جیسے قدم آگے بڑھایا وہ سردی ختم. لفظ دیکھیں، فرماتے ہیں کانما امشی فی حمام حتى اتيتهم، یہاں سے لے کے وہاں تک جب لشکر جب پہنچا ہوں، جسے گرم حمام سے گزر کے جا رہا ہوں میں. گرم حمام کتنا اچھی گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں مزہ آتا ہے نا، کہتے وہ بالکل مزیدار طریقے سے میں بڑے آرام سے گیا ہوں. فرائیت ابا سفیان یصلی ظہرہ بالنار، سامنے جیسے پہنچ میں نے دیکھا ابو سفیان کون ہے، پورے لشکر کا سردار، اپنی پیٹ جو ہے آگ کی طرف ہے اور آگ سیک رہے ہیں، یعنی آگ پیچھے اور یوں صرف منہ پر پیٹ جو ہے آگ سیک رہے ہیں. فوضعت سهما في كبد القوس فاردت ان ارميه، بہترین موقع اگر لشکر کے سردار کو قتل کر دیا، مار دیا، جنگ ہی ختم نا، کہتے بہترین موقع تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی کماد میں تیر ڈال کے اسے قتل کر دوں، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، لا تذرہم علی، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم پر وہ اکسانہ نہیں. دیکھو حکم کی تعمیل کیسے ہوئی، جو کہ فرماتا اگر میں اسے تیر مار دیتا تو بچ نہیں سکتا تھا میرے تیر سے. وہ کہتے فرجعت وان امشی فی مثل الحمام، وہاں سے میں پھر واپس پورا دیکھ لیا میں نے، پھر واپس میں پہنچا جیسا کہ گرم حمام سے گزر کے میں آ رہا ہوں. فلما اتیتہ، جب میں وہاں پہ پہنچا، فاخبرتہ بخبر القوم وفرغت قررت، میں کو خبر پوری دے دی ہے. فالبسن صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عباءۃ كانت علیہ يصلي فيها، تو آپ وسلم مجھے تحفے کے طور پہ ایک چادر جس پر نماز پڑھا کرتے تھے مجھے وہ دے دی، تو مجھے نیند آ گئی. فلم ازل نائم حتى اصبحت، فلما اصبحت قال قم يا نومان، تو میں یعنی اتنی تھکن تھی واپس جب آیا تو آپ وسلم چادر دی مجھے، میں چادر اوڑھ کے میں سو گیا. تو صبح تو آپ وسلم مجھے فرماتے اٹھو اے سونے والے، اب دن ہو گیا ہے. یہی قصہ بحیقی میں دلائل النبوہ میں اور ابو عوان نے اس کو روایت کیا ہے. سید حریفہ فرماتے ہیں جنگ احزاب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان اور اس کے لشکر ہمارے اوپر کی طرف تھے، بنو قریظہ ہمارے نیچے کی طرف تھے، اور ہم یہ ڈر تھا کہ جو یہودی ہیں ہمارے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے. اور سب سے اس رات میں سب سے زیادہ یعنی ظلمت والی رات تھی، شدید اندھیرا تھا اور بہت ہی زیادہ ہوائیں چل رہی تھیں اس رات میں، سردی بھی بہت زیادہ تھی، اور جو ہوا چل رہی تھی اس کی جو آواز تھی ایسے جیسے کہ گرج ہوتی ہے نا ایسے تھی، اور اتنی شدید تاریکی تھی اس رات میں کہ ہمیں اپنے ہاتھ انگلیاں دیکھ سکتے تھے ہم، اتنی شدید سی. جو منافقین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے. ان ابیوتنا عورا و ما هي بعورا، نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں ہمارے گھر بے پردہ ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں تاکہ پردوں کو مضبوط کریں. وہ جو بھی آپ وسلم سے اجازت لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دیتے تھے کہ آپ جائیں. اور ہم اس وقت اس جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہم 300 کے قریب تھے. پھر آپ وسلم ایک شخص کے پاس آئے، فرماتے ہیں میرے طرف آئے تو میرے پاس جو کپڑا تھا صرف ایک یعنی تہ بند تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے جو چادر تھی وہاں سے کاٹ کے میں آیا تھا، آئے تھے تو میں اپنی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا. فقال من هذا، پوچھا کون ہے، فقلت حذیفہ، میں کہا میں حذیفہ ہوں، تو میں نیچے زمین کی طرف مزید ہو گیا. فقال قم یا حذیفہ، اور قوم کی خبر لے کے آؤ. اور میں سب سے زیادہ اس وقت ڈرا ہوا تھا، مجھے لگتا میں سب سے زیادہ ڈرا ہوا ہوں. قال فخرجت فقال صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وہاں سے نکلا تو آپ سے میں نے سنا کچھ فرما رہے تھے، آپ سے دعا فرمائی ہے، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحته. قال فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرا في جوفي الا خرج من جوفي، جو ڈر تھا اس وقت میرے اندر سب اللہ نے باہر نکال دیا ہے اس دعا کی برکت سے. فما اجد منه شيئا، کوئی باقی رہا نہیں. فلما وليت، جب میں وہاں سے چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حذیفہ لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، کوئی چیز نئی نہ طرف سے مت ایجاد کرنا، جیسے وہاں پہ فرمایا لا تدعوهم علي، اکسانا نہیں ہمارے خلاف. اور پھر یہ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے. یہ قصہ سیدنا حذیفہ کا جنگ احزاب میں، اور اس قصے میں اب دیکھیں حالت کیا تھی، وقت کیسا تھا، صحابہ کرام کے حالات کیا تھے. ایک تو شدید بھوک، جیسے ایک آگے بیان ہوگا پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ نے، اور آپ سے دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے. پتھر کیوں باندھا جاتا ہے جب بھوک ہو، کیونکہ کھانے گھر میں جانے کھانا کھانے کو فرصت نہیں تھی. اب خندق کھودنا ہے، مسلسل کھودنا ہے، لشکر سامنے ہے، ابھی آ رہا تھا تو پہلے سے ہم نے تیاری کرنی ہے، تو زیادہ وقت فرصت نہیں ملتی تھی، تو کھانے کی قلت بھی تھی. شدید سردیوں میں ویسے بھی کھانے کی قلت ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعمیل سب صحابہ کرتے ہیں. اب صحابہ اس لیے خاموش تھے کیونکہ کوئی کہے گا میں جاتا ہوں, اس انتظار میں تھے. جب کسی کو متعین نہیں کیا ہے تو سب کے لیے جائز تھا کوئی جائے نہ جائے, جب متعین کر دیا تو صحابی چلے گئے ہیں. لیکن ایک جو قابل غور بات ہے یہاں پہ, دیکھیں صحابہ کو اس پہ شک نہیں تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے, اس پہ شک نہیں تھا کہ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. زندگی موت کا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے کہ مرنا ہے, کیسے مرنا ہے, کیا مرنا ہے. موت ان کے لیے شہادت ان کو پتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس تابعی نے کہا کہ اگر ہم ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ کرتے اور وہ کرتے, تو پتہ ہے کہ صحابی ہونے کا مطلب کیا ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی مشکل اوقات سے ہم اور حالات سے گزرے ہیں. اس لیے صرف ایک قصہ بیان کیا, ایسے کتنے قصے ہوں گے پتہ ہے آپ کو. حالت یہ تھی, شدید بھوک, شدید سردی, شدید ڈر, انسان کی حالت کیا بتایا ذرا. انسان جتنی بڑا طاقتور ہو, جتنی بڑا بہادر ہو, یہ تین چیز انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں. فزیکلی دیکھیں, مینٹلی تو دل سے ایمان تو ان کا مضبوط ہے الحمدللہ, لیکن جب جسم ساتھ نہ دے, شدید بھوک میں کچھ کر کے دکھائیں ذرا مجھے, شدید بھوک ہے, شدید سردی ہے, لرز رہے ہیں, جسم ساتھ نہیں دے رہا, اور پھر 10,000 کا لشکر ہے, خوف صرف اپنی جان کا نہیں ہے, خوف آپ سلم ہمارے ساتھ ہیں, ان کو کچھ نہ ہو جائے, انتقام کے لیے کہتے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں سارے, پورے تیاری کر کے آئے ہیں. پھر اس دین کو پہنچانا ہے, کلمہ توحید کو آگے لے کے جانا ہے, رب کے پیغام کو پہنچانا ہے, تو ڈر یہ اپنی ذات کا نہیں ہے صرف, خوف کی جب لفظ ہم بیان کر بازو سمجھتے ہیں, وہ ان کو ڈر اپنی جان کا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے پیار ہیں, آپ کے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں. یہ قصہ بیان کیا اس حالت کو بیان کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھیں آپ. اور سب سے اہم چیز جو ہے اس پہ فوکس کریں, جہاد کے لیے خاص شرطیں ہیں, اور جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے جو آپ کا لیڈر ہے, اور بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا, یاد رکھیں میں جہاد دفعہ کی بات کر رہا ہوں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ خاص کیسے اہتمام کیے, جبکہ جہاد کیا کہتا ہے, تیر مارو, قتل کرو, بات ہی ختم, جنگ ہی ختم. اصل بات ہے کہ جنگ ختم کرنی ہے نہیں کرنا, سبب اتباع سنت کیا ہے. صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کیا ہے, یعنی دشمن آپ کے سامنے ہے, پیٹھ دے کے بیٹھا ہے, انتظار میں تیر مجھے مارو, یعنی دیکھیں آزمائش دیکھی, یعنی جیسے پہنچے سب سے پہلے کیا سامنے آیا, سوچنے کی بات ہے. یعنی دشمن جو سب سے بڑا دشمن سامنے بیٹھا ہے اور تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا, آگ سے ایک رہا, اس کی پیٹ تمہاری طرف ہے, اور تمہارے پاس تیر بھی ہے, کمان بھی ہے, اور ایسی جگہ تو کوئی ہے نہیں, شدید ظلمت ہے, اندھیرا ہے, آگ کی شعلے کی وجہ سے تم شکل دیکھی ہے اور پہچانتے تھے ابو سفیان کون ہے, اور یعنی نگاہ اتنے دور بھی نہیں تھے کہ جب تیر پہنچ سکتا ہے تو اتنے دیکھ سکتے, اتنے قریب تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا, اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا, جنگ کی جیت اور ہار رب کے ہاتھ میں ہے, کامیابی رب کے ہاتھ میں ہے. جب اس ایمان کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ آپ دشمن سے آپ مقابلہ کرتے ہیں, واللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے آپ, وہاں سے واپس پلٹے اور بتائے پورا قصہ بتایا کہ کیا کون کہاں پر کیسے, ابو سفیان میرے سامنے تھا, میں نے یہ کیا ہے. اتباع سنت سب سے آگے ہے, نصب العین صحابہ کا. آج اتباع سنت ہماری زندگی میں کہاں ہے, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں خندق کیسے کھودا گیا, خندق کھودنے کا قصہ, اور اسی میں انشاءاللہ اگلے درس میں سیدنا جابر کا قصہ کہ شدید بھوک کا عالم تھا, دیکھا کہ آپ علیہ وسلم بھوکے سے پتھر باندھ ہوئے, تو گھر میں جاتے اہلیہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم شدید بھوکے ہیں, کچھ گھر میں ہے, کس طریقے سے کھانا بناتی ہیں, کھانا کتنا ہوتا ہے, اور 1,000 کلشکر جو ہے وہ کس طریقے سے یہ کھانا کھاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.